انسانوں میں ایک چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ تخلیق ہے، اور دوسری چیز جو اللہ تعالی نے دی ہے وہ تکوین ہے. تیسری چیز جو اللہ نے ہم لوگوں میں رکھی ہے عالم امر کا ایک حصہ روح ہے، چوتھی چیز انسان کا نفس ہے، پانچویں چیز انسان کا شعور ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس بات کو جانیں کہ شعور، وجود، روح، نفس، عالم خلق اور عالم امر، یہ چیزیں کیا ہیں. ہمارا نصاب تعلیم چونکہ اس حد تک محدود ہو گیا ہے کہ ہم صرف وہ چیزیں پڑھیں جو پیسہ کمانے کی حد تک محدود ہیں، اس لیے 70 سال 60 سال کی زندگی گزار کر کے یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ عدم شعور میں اور شعوری زندگی میں کیا فرق ہے. قصے اور کہانیاں سننے کے عادی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں 99% عوام ان جذبات کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے جن جذبات کے ساتھ انسانی زندگی قائم ہے اور دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. غصہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، حسن ظن ہے، لوگوں کی باتوں کو اچھی چیزوں پر معمول کرنا ہے، عداوت ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، آواز ہے، یہ سب چیزیں ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہیں اور رنگوں سے کیا فرق پڑتا ہے، خوشبو سے کیا فرق پڑتا ہے، جذبات اور احساسات کا لطیف ہونا یا قوی ہونا، ان سب چیزوں سے ایسے عاری ہو گئے ہیں کہ جنگل کے جانور بھی ایسے عاری نہیں ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں مطلوب ہیں، روح اللہ کے قرب اور بعد کو محسوس کرے اور روح پر ایسی حالت طاری ہو کہ وہ اپنی بندگی کے اعتراف کے لیے جھکے، اور نفس خدا کی اتنی شدید نافرمانی پر آمادہ ہو کہ اسے کچلا جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. کسی انسان کے نفس میں گناہ کی خواہش ہی پیدا نہ ہو تو یا تو پھر وہ پیدائشی طور پر اللہ کے دوستوں میں سے ہے، یا پھر اس انسان کی تربیت ہوئی ہے لیکن اسے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب اپنے نفس کی خواہشات پر وہ ہتھیار ڈال دیتا تھا، اور یا پھر وہ زندگی سے اتنا بے حس ہے کہ اسے کچھ پتا نہیں. اس لیے نفس امارہ، اندر کی وہ طاقت جو خدا کی نافرمانی پر انسان کو ابھارے اور انسان اس سے لڑے تاکہ اللہ کے قرب میں اضافہ ہو، یہ انسانی زندگی اور روح کی بہت بڑی دولت. اور عمر بھر یہ کشمکش جاری رہے، میاں یہ تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی، اس جذبات کا انسان کو مجبور کرنا کہ خدا کی نافرمانی کرو، اور انسان کا کہنا کہ نہیں کرنی. یہ اس تیز ہوا کی طرح ہے جو انسان کو اس صحرا میں اڑاتی ہے جو صحرا اللہ کی جدائی پر مشتمل ہے. کبھی بھی جبر اور خوف انسانوں کی اصلاح نہیں کرتا. اپنے معاشرے پہ جبر کرنا اور تاریخ کے جبر کو بہانہ بنا کر لوگوں کو مجبور کرنا، اور خوف، مار، لڑائی، جیل، ڈنڈا، طاقت، آج تک دنیا میں کسی نے برداشت نہیں کی. ایک نسل نے سہ لیا تو دوسری نسل اٹھ کھڑی ہوئی، دوسری نے سہ لیا تو تیسری اٹھ کھڑی ہوئی. جبر سے اور خوف سے لوگوں کی تربیت کرنے والے، خود اپنے دماغ میں ان کے خلل ہے، چاہیے کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں. تم دیکھتے نہیں کہ 13 مسلسل سال حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کس بنیاد پر تربیت کی ہے، سوائے جذبات کے اور چیز کیا تھی؟ دو وقت کی نمازیں، روزے، حج عمرہ کرنا تو وہاں مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے نہیں عادات میں شامل تھا، چیز کیا تھا؟ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی اور وہ بھی مدینہ منورہ میں، جمعہ فرض ہو گیا تھا اور وہ پہلا فریضہ ہے جو امت نے پہلے قائم کیا مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے گئے ہیں، امت نے جمعہ پہلے پڑھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد. اور پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج میں، اس سے پہلے صبح و شام کی عبادت کی بس. تو یہ 13 سال ہوتا کیا رہا؟ سب انسانی نفسیات کی جنگ تھی، انسانوں کو بنانا تھا، انہیں صبر سکھانا تھا، انہیں اپنی خواہشات پر قابو سکھانا تھا، ان میں باطل سے ٹکرا جانے کی قوت پیدا کرنی تھی، ان پہ کوئی جبر نہیں تھا، مکمل آزادی تھی کہ چاہو تو اللہ کے دین کو قبول کرو اور چاہو تو رد کر دو. فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جس کا دل چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے کفر کرے. اور عزم کا پختہ ہونا کہ جس چیز کو طے کر لیا ہے اسے کر کے رہیں گے، ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے منصوبہ بنا لینا اور اپنے مال کا آخری پیسہ اور اپنے جسم کے لہو کا آخری قطرہ بھی اس کام کے لیے صرف کر دینا، اس عزم کو پورا کرنے کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے، یہ تربیت. بتایا انہیں کہ دیکھو، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، انہیں سکھایا، ان کی تربیت کی اور فرمایا دیکھو، اگر تمہیں موت نظر آ رہی ہو اور کھجور کا پودا تمہارے ہاتھ میں ہو تو کوشش کرنا کہ مرنے سے پہلے پہلے اس پودے کو لگا کے مرو. یہ جرأت سکھائی، یہ ہمت سکھائی کہ یا تو تم ارادہ نہ کرتے، کہہ دیتے کہ میری کمزوری ہے میں کام نہیں، لیکن جب تم نے ارادہ کر لیا اور طے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی یہ کام کرنا نہیں ہو سکتا. اللہ کی عظمت، اللہ تعالی کی محبت، اللہ کی عزت، اس کا روب، اس کا دبدبہ اور سارے انسانی جذبات کی ماں اللہ کی محبت سکھائی، اور یہ احساس کہ خدا ناراض نہ ہو جائے یہ نہیں کرنے کوئی کام، اور اللہ کی محبت اور خشیت بالکل ایک دوسرے میں ایسے رچی بسی ہیں جیسے کسی پھول کی خوشبو اور جیسے شبنم کی نمی. اللہ کا خوف اگر سمندر ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کی محبت اگر پورا صحرا ہے تو اس صحرا کی ریت کا ایک ذرہ بھی اللہ کے خوف سے خالی نہیں. اللہ واحد ہستی ہے جس کی محبت اور خوف دونوں ملے ہوئے ہیں، رچے بسے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ پوری کائنات میں ایک محبوب ہے اور وہ تو ہے، تیرے لیے ہی خرچ کرنا ہے، تیرے لیے ہی عبادت کرنی ہے، تیرا مقابلہ تو کیا کسی کو تیرے لیے قبول ہی نہیں کرنا. ہم ہر اس چیز سے بیزار ہیں، ہر اس عمل سے جو تیری عزت پر حرف آنے دے اور شان آنے دے. جو اس کا محبوب ہے وہ اس کا خائف بھی ہے، جو اس کا خائف ہے وہ اس کا محبوب بھی ہے. خوف نفرت کو پیدا کرتا ہے، جبر نفرت کو پیدا کرتا ہے، کبھی اس خوف اور جبر کو نہ اپنائے نہ کہے نہ کرے نہ کرے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں میں محبتیں بانٹی اور یہ احساس دلایا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ایک طرح کا ہے. ہماری محبت کے ساتھ ہماری ناراضگی سے ڈرنا بھی ہے. اگر میں ناراض ہو گیا اور اگر میں نے چھوڑ دیا تمہیں تو یاد رکھو پھر کہیں کہ نہیں رہو. یہ محبتیں ہی ہیں, یہ ان کے خوف اور ان کی ناراضگی کا معاملہ ہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے عمرے کے موقع پہ اور چند واقعات جو ان کے ساتھ ہوئے بہت گہری حکمت کی باتیں تھیں, اللہ کی طرف سے پیش آئے. ان کے بھائی بند سارے مکہ میں تھے, عقیل تھے. جعفر رضی اللہ عنہ تو خیر وہاں چلے گئے تھے مدینہ منورہ اور عقیل کے بیٹے تھے. حضرت ابو طالب چچا, ان کی اولاد تھی, ام ہانی بہن تھی, سب لوگ وہیں تھے. انہوں نے کہا علی یہ کیا ایک شادی, ہم تمہاری شادی ضرور کرائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی اور انہوں نے رشتہ ڈھونڈا اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح طے ہوا. اس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اور انہوں نے اپنے والد سے آ کے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ پہ سوکن دا رہے ہیں اور وہ ابو جہل کی بیٹی ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حرم میں خطبہ دیا مکہ میں اور فرمایا لوگوں اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہے یعنی علی کے لیے چار شادیاں, میں اسے حرام نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی چیز حرام ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال اور جائز نہیں قرار دیتا. لیکن واللہ اللہ کی قسم بنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی, یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, لا تجمع, کبھی بھی جمع نہیں ہوں گی. اگر علی کو شوق ہے اس سے شادی کرنے کا تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں, اور علی کو پتا نہیں ہے یریبوہا ما رابانی, جو چیز اس سے ستاتی ہے میری بیٹی کو مجھے بھی ستاتی ہے, اور جو چیز اس سے تنگ کرتی ہے اس سے میں بھی تنگ ہوتا ہوں. علی کرنا چاہتے ہیں شوق سے شادی, کر لیں میری بیٹی کو, چھوڑ دیں واپس گھر بھیج. یہ محبتیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پورے مکہ کے اسرار اور رشتے کو ایک طرف رکھا اور معافی مانگی آ کے, کہا اللہ کے رسول معاف کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف بھی ایسا ہی سکھایا کہ محبت پر زد پڑے. اللہ کا خوف اردو زبان کا دامن تنگ ہے, اس کے لیے خشیت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں, کیا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا خوف ایسے مسلط ہے کہ جہنم میں جاؤ گے اور مار پڑ اور یہ اور یہ اور یہ. دنیا میں کبھی بھی خوف سے اصلاح نہ ہوئی اور دنیا میں کبھی بھی جبر کے نظام نہیں چلے, انہیں ٹوٹنا چاہیے اور جو جبر کرتے ہیں ان کے ہاتھ بھی ٹوٹنے چاہیے. کچھ شریعت خوف کا کہتی ہے وہ محبتوں کا خوف ہے, وہ جن کے ساتھ تعلق ہے اس کا خوف ہے, وہ شیشے کی نزاکت اور ہلکی حرارت کی ایک آنچ ہے کہ یہ آنچ مدھم نہ پڑ جائے اور شیشے میں بال نہ آ جائے. بس جب کسی شخص میں اللہ کا ادب, اس کی احسان مندی سر سے پاؤں تک اس کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہونا یہ غالب آ جاتا ہے روح پہ اور انسانی نفس اس کو تسلیم کر لیتا ہے, تو جو کیفیت اس احسان مندی کے اعتراف سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے تقویٰ. بس یہ روزے میں دوسری چیز مطلوب ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک مہینہ اس لیے روزے رکھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو, پرہیزگار بنو, تقویٰ اختیار کرو. اور دیکھو ہر وہ چیز جو ہمیں خفا کر سکتی ہے اس سے دور رہو, اور ہمارے احسانات پر غور کرو کہ ہم نے کتنے احسانات تم پر کیے ہیں اور اپنی محبتوں کو تم پہ نشاور کیا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, اشد حبا للہ, انہیں اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت. محبتیں خود اپنا اظہار کرتی ہیں, بریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور نماز صبح کی اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مغیث سے طلاق دلوا دیں. خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات بیان کی, مغیث نے کہا میرے ساتھ تو ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو جھگڑے کو انہوں نے بتایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغیث سے طلاق دے دو, یہ چاہتی ہیں انہیں طلاق دی جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مغیث اس محبت کی وجہ سے رونے لگے, تو آپ نے بریرہ کو کہا کہ تم طلاق نہ لو. اسے کہا اللہ کے رسول یہ حکم ہے آپ کا یا مشورہ ہے؟ بہت ذہین خاتون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے. انہوں نے کہا میں اسے قبول نہیں کر سکتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً برا نہیں منایا. ان کا برا منانے کا مطلب تو یہ تھا کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا, کچھ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مغیث کو ایک دن طلاق ہو گئی, تو آپ نے اپنے چچا سے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا میں نے زندگی میں ایسی محبتیں نہیں دیکھی, یہ مغیث کو دیکھیں. بریرہ کے لیے میں نے اسے دیکھا گلیوں میں گھومتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے, فرمایا میں نے ایسی محبت نہیں دیکھی. اللہ کے ساتھ انسان کی ایسی محبت کہ اس کا اظہار اس کی روح سے ہونے لگے, یہ تقویٰ ہے. بس جسم سے نہیں, روح سے ہونا چاہیے. جسم میں تو ہونے کا یہ ہے کہ ابھی نماز پڑھی باہر نکل کے گالیاں دے دی, ابھی روزے رکھے ہوئے ہیں اور ریٹس بڑھا دیے تاکہ پیسہ کمائیں. جسم کا تو یہ ہے کہ حج میں خیانت کر لی, یہ نہیں ہے. اللہ کی محبت روح پہ اتنی غالب آ جائے کہ اس کی روح نہ ہوتے ہوئے بھی سخی ہو, اس کی روح پوری معذوریوں کے باوجود بندگی میں رنگی بھی ہو. وہ روزہ نہیں رکھ سکتا معذوری کی وجہ سے, شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے میرے رب تو جانتا ہے معذوری ہو گئی,
ساری زندگی بھی تو کہے تو روزہ رکھوں تو اتنا اچھا ہے. وہ کہتا ہے کچھ دینے کو خرچ کرنے کو نہیں ہے, لیکن تو جانتا ہے کہ میرے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ ایسا ہے کہ تیرے لیے پوری دنیا سمٹ کے ایک لقمہ بن جائے تو میں وہ لقمہ اپنے بھوکے بھائی کے منہ میں رکھ دوں تیرے لیے کہ تو مجھ سے راضی رہے, تو مجھ سے خوش ہو, یاری دوستی رہے. روح پہ اللہ کی محبت غالب, کیا روح کو اس میں سمو جانا چاہیے. بس یہ ہے, جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر آدمی متقی بن جاتا ہے. ایک چیز جو پچھلے جمعے میں آپ سے عرض کی تھی رمضان ہی کے متعلق, اور ایک یہ تقویٰ, یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اخلاص کو جنم دیتی ہیں. یہ تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روپیہ اور رات آج ایک لاکھ روپیہ دونوں برابر ہو گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا دو آدمیوں کی خیرات اللہ کے حضور میں گئی اور اللہ نے کہا لاکھ والے کو بھی دے دو اور ایک روپے والے کو بھی. تو فرشتوں نے کہا رب اس نے تو لاکھ خرچ کیے. اللہ نے فرمایا اس نے لاکھ خرچ کیے اپنے کل مال میں سے. مراد یہ تھی کہ اگر ہم اسے ایک روپے سے کم بھی کر دیتے نا تو ٹھیک تھا, پر میں کل میں سے ایک لاکھ دیا ہے اور اس غریب کے پاس کل ایک ہی تو تھا, وہ ایک کا ایک بھی مجھے دے دیا, کیسے اس کو کم کیا جا سکتا. یہ اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے برداشت کرنے سہنے کی طاقت ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء, متقی لوگ میرے دوست وہ تو خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس نہیں بھی ہوتا, تنگ دست ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جو میرے دوست ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں, اور دوسری صفت ان کی بیان کی اور کہا کہ والقاظمین الغیظ, اور شدید غصے پر لگام ڈال دیتے ہیں. اور تیسری چیز کہی کہ والعافین عن الناس, اور درگزر کرتے رہتے ہیں لوگوں سے, توہین میں, گالیوں میں, لوگوں کی مخالفتوں میں, اعتراضات پہ معاف کرتے رہتے ہیں لوگوں کو. اور یہ لوگوں کو معاف کر دینا, کسی کی بات کا برا نہ منانا, اور کسی سے لڑائی جھگڑا کیے بغیر خاموشی اختیار کر لینا, یہ اتنی بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے فرمایا فمن عفا, اور جس نے معاف کر دیا اپنے دشمنوں کو, اپنے مخالفین کو, واصلح, اور ایک ہاتھ اور آگے بڑھ کر انہیں اپنا بھائی بنا لیا, صلح کر لی, فقد وقع اجرہ علی اللہ, لوگوں اس کا اجر تو میرے ذمہ ہے, بس چھوڑ دو مجھے. اور اسے آدمی کو جہاں محبت ہوتی ہے کہتا ہے اس کام کو تو آپ بھول جائیں نا, یہ تو ہو گیا, آگے چل. اجرہ علی اللہ, اللہ نے فرمایا میرے ذمہ رہا, ہم اسے خوش کریں گے, ہم اسے اپنے انعامات سے مالا مال کر دیں, ہم اسے اپنی قرب کی راہ دکھائیں گے. اس لیے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لے, اور اللہ کے لیے سزا دینے میں پیچھے نہ ہٹے. بس ہمیشہ اپنی ذات مٹا کر انتقام کے سلسلے کو ختم کر دے, اور جہاں اللہ کی حد ہے, اگر اس کے پاس اختیارات ہیں اور شریعت نے اسے اتھارٹی بنا ہے, فرض نہیں, جس کو اتھارٹی خدا نے دی ہے اس کو اللہ کی حد نافذ کرنے میں, سزا دینے میں, معاشرے کو ڈسپلنڈ رکھنے میں ذرہ برابر کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے, اور اپنی ذات کے لیے بھول جائے, مٹی میں مل جائے. سب لوگ پاؤں ہی رکھتے ہیں مٹی پہ, مٹی پہ کیا اثر ہے؟